Bismillahir Rahmanir Rahim, Medina Masjid, Toronto, Canada, Sunday after Dhuhr Salah, 9th of Ramadan, 29th of July, 2012. There is no reason to become hopeless in Islam. How a person went to Hajj without having anything. The King Heracle had the pictures of all the prophets. The bayan is presented to the sisters by Hazrat Maulana Yunus Palanpuri Shahab Damat Barakatuhu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو, دوست بزرگو, جیسے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں کی تاثیر رکھی ہے کہ برف ہے کہ اس کی تاثیر ٹھنڈک, آگ ہے اس کی تاثیر گرم, اسی طریقے سے موسموں کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے, کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے, جیسے چیزوں کی اسی طریقے سے پھلوں کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے, کبھی یہ پھل کھاؤ تو اس میں آپ کا خون زیادہ بنے گا, یہ پھل کھاؤ تو اس میں شوگر بڑھے گی آپ کی, آم کھاؤ تو شوگر بڑھے گی آپ کی اگر شوگر کی بیماری ہے. یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے پھلوں میں بھی اور اسی طریقے سے چیزوں میں بھی. جیسے تاثیر اللہ نے رکھی ہے ایسی اللہ تعالی نے اعمال میں بھی تاثیر رکھی ہے کہ نماز اگر حقیقی نماز ہوگی تو یہ نماز گناہوں سے روکے گی, اور اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے مطلب کہ اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی ہے. یہ دلیل ہے کہ نماز جو ہے یہ گناہوں سے روکے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کی تاثیر ہے کہ نماز کا نتیجہ ہے گناہوں سے روکنا. آج ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مسجد میں آ کر آدمی نماز پڑھتا ہے اور باہر جاتے ہی گناہ کرتا ہے, باہر جاتے ہی جھوٹ بولے گا, باہر جاتے ہی آنکھیں میلی کرے گا, باہر جاتے ہی غیبت کرے گا, تو اس کی نماز نے روکا نہیں. اب یہ نماز کیسے روکے گی؟ کیوں کہ اس کی نماز حقیقی نماز نہیں ہے. اسی طریقے سے روزہ کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا روزہ قبول ہو گیا وہ متقی بنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے کا نتیجہ ہے, حج کا نتیجہ ہے کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا, غنی ہوگا. اور روزے کا نتیجہ ہے تقوی. اگر آدمی روزہ بھی رکھتا ہے اور اس کی زندگی میں تقوی نہیں آ رہا مطلب کہ اس کا روزہ جو اللہ چاہتا ہے اس طریقے سے اس کا روزہ قبول نہیں ہوا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. ہر عمل کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے, اسی لیے اپنے عملوں کو جتنا ہم کرتے ہیں اور جتنے فکر سے کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ فکر کرو کہ کس طریقے سے یہ اعمال قبول ہو. اچھا, وہاں معمولی نیکی قبول ہو جاتی ہے, ایک بول قبول ہو جاتا ہے, دل سے نکلا ہوا کوئی بول ہوتا ہے وہ بول قبول ہو جاتا ہے. لیکن کب قبول ہوگا؟ جب دل سے نکلے تو صحیح. غفلت میں نماز ہو, غفلت میں روزہ ہو, غفلت کے اندر جو ہے قرآن کی تلاوت ہو, غفلت میں جو ہے رکو سجدہ ہو. اللہ کو غیرت آتی ہے کہ آدمی سجدہ کرتا ہے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ رحمان کے قدموں کے درمیان میں سجدہ کر رہا ہے. کہ زد بین قدی الرحمان قدم الرحمان, ارے رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان تو سجدہ کر رہا ہے اور بیوی کی فکر کر رہا ہے, تیرا دھیان کاروبار کی طرف ہے, تیرا دھیان بال بچوں کی طرف ہے. اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے عملوں کو قبول کرانے کی آدمی فکر کرے جو صحابہ کرتے تھے, میرا عمل قبول کیسے ہو. پھر ایک نیکی بھی اگر قبول کر لی نا, بیڑا پار. اس کے یہاں تو یہ ہے کہ کوئی بول قبول کر لیا, کوئی جملہ قبول کر لیا, بعض وقت کوئی جملہ پسند آ جاتا ہے, بعض وقت کوئی جملہ. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب تھا, امیر المؤمنین فی الحدیث, بڑے حدیث کا کام کیا انہوں نے. تو ان کا انتقال ہوا, ان کے انتقال کے بعد شاگردوں نے خواب میں دیکھا, شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا گزری, یوں کہا بھی اللہ نے معاف تو کر دیا مجھے لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا لوہار, اس کا درجہ مجھ سے بھی بڑھا ہوا ہے, عام آدمی ہے, ان پڑھ آدمی ہے, جاہل آدمی ہے, یہ بڑے عالم ہیں, انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں, ان کی کتابیں جو ہیں کتاب الزہد اور رقائق, بڑی زبردست کتابیں ان کی عبداللہ ابن مبارک کی, اور بہت خرچہ بھی کرتے تھے اللہ کے راستے میں, 6 مہینہ اللہ کے راستے میں لگاتے تھے, 6 مہینہ حرمین شریفین میں لگاتے تھے, مکہ مدینہ کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان سب کا خرچہ یہ اٹھاتے تھے. حرمین شریفین کے جو بڑے بڑے ائمہ علماء ان سب کا خرچہ عبداللہ ابن مبارک اٹھاتے تھے, کہ میری طرف سے تمہارا خرچہ سارا, مال بھی اللہ نے دیا تھا ان کو اور علم بھی دیا تھا. تو یہ خواب میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں بھی اللہ نے معاف تو کر دیا لیکن درجہ جو ہے وہ میرے سامنے جو لوہار رہتا تھا اس کا درجہ زیادہ ہے, اس کا درجہ اونچا ہے. خیر شاگرد صبح ہوئی آپس میں تذکرہ ہوا, ابھی تو نے بھی خواب دیکھا میں نے بھی خواب دیکھا, میں ذرا وہ لوہار کا درجہ کیوں اونچا ہے تحقیق کرنی چاہیے. وہ چلے گئے گھر پر, اس کی بڑھیا تھی بیوی بڑی عمر کی, ارے بڑی امی یہاں جو ہے کوئی لوہار رہتا تھا یا؟ یہ کہا ہاں میرا شوہر تھا. یہ کہا وہ کیا کام کرتا تھا؟ یہ کہا کچھ بھی نہیں, ان پڑھ آدمی تھا, بس وہ جو ہے ہمارے گھر کے سامنے ایک عبداللہ ابن مبارک رہتے تھے, کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا ہے اور اس وقت مکانات جو ہے آمنے سامنے ہوتے تھے جیسے دیہاتوں کے ہوتے ہیں, کہ یا یہ گھر والا بھی اگر وہاں دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے, وہ گھر والا بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے, اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی. تو یہ سامنے اب میرا یعنی عبداللہ ابن مبارک ہوتے تھے, بس میرا شوہر کوئی کام وام تو کرتا نہیں تھا, بس کوئی اتنا زیادہ دین بھی نہیں تھا, بس نمازوں کی پابندی ہو جاتی تھی اس کی, لیکن رات کو جب عبداللہ ابن مبارک جو ہے تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے تھے تو میرا شوہر جو ہے اس کی آنکھ کھلتی تھی, یہ لیٹے لیٹے سوئے سوئے دیکھتا تھا اور پھر روتا تھا کہ اللہ یہ کتنے اچھا کتنا اچھا آدمی ہے, کتاب بھی لکھتا ہے اور حرمین شریفین بھی جاتا ہے, دیکھو تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور میں لوہار آدمی ہوں, تھک جاتا ہوں پورا دن, بدن ٹوٹتا ہے میرا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. بس لیٹے لیٹے روتے جاتے تھے, دیکھتے جاتے تھے اور پھر سو جاتے تھے اور کچھ نہیں, کہ لیٹے لیٹے روتے تھے, کہتے کہ اللہ کتنے اچھے آدمی, میں کتنا خراب ہوں, یعنی آنکھوں میں ایک دو آنسو, یہ دو آنسو اللہ نے قبول کی. بولے کہ ایک ادا ان کی یہ تھی, دوسری ادا ان کی یہ تھی کہ وہ لوہار کا کام کرتے تھے تو گھن جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اپنے پیٹتے تھے لوہے کو مارتے تھے, لیکن کبھی کبھی جو ہے جب اذان کی آواز سنتے تھے تو پھر یہ گھن پھینک دیتے تھے, کہ بس اب اللہ نے بلا لیا مجھ کو, اب میرے اللہ نے بلا لیا, اب میں نہیں کروں گا. یہ دو ادا کی وجہ سے اللہ نے ان کو درجہ دیا عبداللہ ابن مبارک سے بھی اونچا, وہ تو کریم ہے کہ کس کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے. یہ جو فرزدق شاعر تھا تو اس کی بیوی جو ہے وہ دیندار تھی, فرد شاعر اتنا دیندار نہیں تھا. فرد شاعر کی بیوی کا جب انتقال ہوا تو حسن بصری اس کے جنازے میں گئی. حسن بصری بڑے لوگوں میں سے تھے, تو حسن بصری نے جنازے میں حاضری دی, جنازے کی نماز پڑھائی. حسن بصری نے پوچھا بھی اس کا شوہر کہاں ہے, کہ اس کا شوہر تو پتہ نہیں شراب میں ہوگا کہاں ہوگا. نہیں نہیں بلا بلا اس کو, تو یہ شراب میں مست تھا فرد شاعر. اس کو جو ہے جگایا, اس پر پانی ڈالا اور اس کو جو ہے پکڑ کے لائے, تیری بیوی کا انتقال ہو گیا, چل قبرستان لائے. امام حسن بصری کے سامنے بٹھایا تو حسن بصری نے ایک جملہ کہا, بیٹا آج تیری بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی, کل تجھ پر بھی یہ دن آئے گا, اس دن کے لیے تم نے کوئی تیاری کی ہے؟ اتنا سوال کیا, اس دن کے لیے تم نے کچھ تیاری کی ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا, شاعر آدمی تھا, اس نے کہا میں نے حضرت کچھ تیاری تو نہیں کی ہے, لیکن اسلام میں بڑھاپا آیا ہے, میرے بال جو سفید ہوئے ہیں وہ اسلام میں ہوئے ہیں, کلمہ پڑھتا ہوں, میرے بالوں کی سفیدی, ہو سکتا ہے بالوں کی سفیدی اللہ کو پسند آ جائے, اسلام میں بڑھاپا آیا ہے. یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے فرزدق کے, اور جو ہے جنازہ ہو گیا, نماز ہو گئی, دفن ہو گیا, واپس آ گئے. کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے فرزدق کا بھی انتقال ہو گیا. اب پیشی ہوئی قبر میں, پوچھنا سوال جواب. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا, اس سے کہہ دو قبرستان میں ایک جملہ کہا تھا, یاد ہے اس کو؟ یاد نہیں ہے. کہ تو نے کہا تھا نا اسلام میں بڑھاپا آیا ہے. کہاں؟ بس تیرے اس جملے کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا. کریم, اس لیے یہ سیزن کا مہینہ ہے, یہ رمضان کا مہینہ, یہ کھیل کود کا, یہ غفلت کا, یہ نہیں, یہ رجوع الی اللہ کا مہینہ ہے. ہمیں کچھ پتا نہیں آئندہ سال کا رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا, ہمیں کچھ پتا نہیں کہ ہم جو ہے کب تک زمین کے اوپر ہیں, وہ کچھ پتا نہیں. تو آدمی جو ہے اس کی تیاری کرے, اور تیاری کرنے کا ہمیشہ اپنے سامنے آخرت کو رکھے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. لوگ جو ہیں وہ دنیا کے زیب و زینت کو دیکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کی مثال ذرے کی ہے اور آخرت کی مثال پہاڑ کی ہے. ذرہ سامنے ہے اس لیے آدمی اس کے پیچھے آگے پیچھے دوڑتا رہتا ہے, پہاڑ چونکہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اس لیے آدمی اس سے جو غافل بیٹھا ہے. اس لیے غفلت والی زندگی نے علماء نے لکھا ہے کہ غافل جو ہوتا ہے وہ شیطان کے جال میں آ جاتا ہے. غافل جیسے جو مچھلی غافل ہوتی ہے وہ شکاری کے جال میں آتی ہے, ذاکر مچھلی نہیں آتی. جو مچھلی ذکر کرتی ہے وہ شکاری کے جال میں نہیں آتی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے بہت زیادہ مچھلیاں مت کھاؤ, کھاؤ لیکن ایک حد کے ساتھ, حلال ہے لیکن تھوڑا بارڈر, کھائے جاؤ. بہت زیادہ کھاؤ گے تو جو غفلت ان میں تھی وہی ہم میں آ جائے گی, وہ تو غفلت میں پکڑی گئی ہے. اسی طریقے سے ذاکر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے, اچھا ذاکر کا مطلب خالف زبان سے ذکر کرنا نہیں, کہ زبان سے ذکر سبحان اللہ یہی ذکر نا, ہر وقت جو ہے ہم اللہ کو یاد رکھیں. ایک ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا, دونوں فرق ہے. یاد کرنا تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ یاد کر رہے ہیں, الحمدللہ 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 یہ یاد کر رہے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں یاد کر رہے ہیں. ایک تو ایک یاد کرنا اور ایک یاد رکھنا. سوئے تو بھی ہم اللہ کے احکامات کو دیکھیں, جاگے تو بھی اللہ کے احکامات کو دیکھیں, مسجد میں آویں تو بھی اللہ کے احکامات کو دیکھیں. یوں کہ کوئی بھی کام کرو یوں کہ اللہ کے احکامات کو دیکھو کہ میرا اللہ کا کیا حکم ہے, میرا اللہ کا کیا حکم ہے. اپنے علم پر یا اپنے مال پر یا اپنی وجاہت پر زیادہ بھروسہ مت کرو, یہ تو زائل ہونے والا سایہ ہے. کہ علم اگر اللہ کے لیے حاصل نہیں کیا, اب کبھی آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے لیکن اللہ کی ہدایت آپ کی نہیں لکھی ہوئی ہے, تو عالم ہوتے ہوئے بھی آدمی محروم رہے گا. صرف جان لینا کافی نہیں ہوتا. یہ ہرقل روم جو تھا اس کے پاس سارے نبیوں کے فوٹو تھے, حدیث میں آتا سارے نبیوں کی تصویریں تھیں. بتاؤ کتنا اس نے محنت کر کے جمع کیا ہوگا سارے نبیوں کی. ہشام ابن عاص کی حدیث ہے کہ ہشام ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غزوے اپنے ساتھیوں کے لے کر جب غزوے کے لیے وہاں پہنچے تو وہاں جا کر دعوت دی, یہ کیا تو ہرقل روم نے بلایا اور بلا کر یوں کہا, تم ہمیں دعوت دینے آئے ہو لیکن جتنے نبی ہیں ان سب نبیوں کے فوٹو پکچر میرے پاس ہیں. ہشام ابن عاص نے کہا کہ بتاؤ. یوں کہا پوری جماعت لاؤ, پوری جماعت کو بلایا ایک کمرے میں لے گیا, پھر اندر دوسرا کمرہ, تیسرا کمرہ, چوتھا کمرہ, اندر اندر اندر. وہاں جا کر جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے دیا یا چراغ وغیرہ جو ہے وہ جلایا. پھر جو ہے اندر کوئی لاکر تھا اس زمانے کے اعتبار سے, وہ لاکر کھولا اور اس کے اندر سے البم نکالے. میں البم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں البم تھے نہیں. یعنی حدیثوں میں آتا ہے کہ کالے کالے کپڑوں میں ایک ایک تصویر رکھی ہوئی, ایک کالا کپڑا اس میں تصویر جس ہمارے جزدان جس قرآن شریف جزدان میں ہوتا ہے ویسے جو ہے کالے 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 کپڑے کئی رکھے ہوئے. ایک کھولا, ایک نکالو, کھولا, پہچانتے ہوئے کون ہے؟ ہشام ابن عاص نے کہا ہم تو نہیں جانتے کہ یادو علیہ السلام کا فوٹو ہے. پھر دوسرا کہ یہ کون؟ یہ نوح علیہ السلام کا فوٹو ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام, سب یعنی آخر تک لاتا گیا نوح علیہ السلام سب کا, داؤد علیہ السلام کا, سلیمان علیہ السلام کا, بعد میں جو ہے سارے نبیوں کو چھوڑ کر ایک فوٹو نکالا. ان کو جانتے ہو؟ ہشام ابن عاص نے کہا ہاں ہاں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کا یہ قصہ ہے. دور فاروق دور صدیق کی کہا دو بکر کے زمانے کا, یہ تو اللہ کے نبی ہم نے دیکھا. اچھا یہ اللہ کے نبی ہے, ان کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہے وہ کون ہے؟ ایک عمر بن خطاب ہے. یہ دکھائے تو ہشام ابن عاص نے کتنا عالم ہوگا, وہ سب جانتا ہے نا, یعنی سب نبیوں کو گھر میں رکھا ہے اس نے اور جانتا بھی ہے کہ یہ فلاں نبی ہے, یہ فلاں نبی ہے, یہ فلاں نبی ہے, یہ فلاں نبی, فلاں نبی. تو ہشام ابن عاص نے پوچھا آپ کے پاس کہاں سے آئی یہ تصویریں؟ یہ کہا کہ ہمارے پاس آئی ہے دانیال علیہ السلام کے راستے سے, اور باپ دادا کے دلی یہ روم امپائر جو ہے تو بہت پرانا چلا آ رہا ہے نا, تو بولے کہ وہ عمر بہت پرانا ہماری نسلوں کے اندر نسل در نسل, نسل در نسل, نسل در نسل یہ چیز چلی آ رہی ہے. جب پھر یہ جماعت واپس آئی مدینہ منورہ تو کارگزاری ہماری یہاں ہوتی ہے. کبھی کارگزاری سنا کیا ہوا کیسا ہوا؟ تو یہ جماعت نے سارے مدینہ منورہ والوں کو, حضرت عمر کو, حضرت ابوبکر کو کارگزاری سنائی. کبھی کارگزاری سب سے اہم کارگزاری یہ ہے کہ ہم سارے نبیوں کے فوٹو دیکھ کر آئے, اور عمر تمہارا بھی فوٹو دیکھ کر آئے اور ایسا سارا قصہ سنایا. تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ ایسے چیزوں کی طرف زیادہ دھیان مت دو, وہ تو ان کے پاس اس سے بھی اونچی اونچی چیزیں ہوں گی, لیکن اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے. اس کے دل میں اس جانتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی, اللہ کا نبی ہے, طلب نہیں ہے تو اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی اور اب تک ہدایت نہیں دی. اس کے لیے اللہ تعالی سے ہدایت مانگو, اور اللہ تعالیٰ سے روزانہ سونے سے پہلے یہ کہو. یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجموع میں کہتے تھے, مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ دیکھو میں تمہیں دیندار بننے کا ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے یہ کہو, اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے, تیرے نبی سے محبت ہے, تیرے قرآن سے محبت ہے, تیرے دین سے محبت ہے, تو مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے. یہ تم اللہ سے کہو. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں ضمانت دیتا ہوں کہ 40 دن تک اگر تم کہتے رہو مانگتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں ہدایت دے دے گا. اللہ کو غیرت آتی ہے کیونکہ بندہ محبت مجھ سے کرے میں اس کو ہدایت نہ دوں. یہ آسان نسخہ ہے, اور اللہ سے کہو کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں صحیح راستہ بتا, صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے. مانگو اللہ تعالیٰ کے سامنے, استغفار کرو. کبھی بھی دل میں یہ مت لاؤ کہ میں نے تو بڑے گناہ کیے, اب میرے گناہ کی معافی کیسے ہوگی. مایوسی نام کی کوئی منزل ہماری شریعت میں نہیں ہے. اتنا جملہ یاد رکھنا, مایوس ہو جائے کوئی آدمی کہ مایوسی نام کی کوئی منزل ہماری شریعت میں نہیں ہے. مایوس کبھی ہے نا, شریعت نے مایوس کی ذکر کیا نہیں. میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. پہلے جس زمانے میں لاہور, دہلی, بمبئی, کراچی, یہ سب جانے پاکستان, ہندوستان ساری ایک ہی کالونی تھی, الگ الگ ملک بنے نہیں تھے. یہ اس زمانے کا قصہ ہے. حاجی لوگ جو ہیں وہ لاہور سے بھی چلتے تھے, کراچی آتے تھے, کراچی بندرگاہ تھی. اور حاجی لوگ دہلی سے چلتے تھے, بمبئی آتے تھے, بمبئی بندرگاہ تھی, اور اب بھی ہے بندرگاہ. تو وہ وہاں سے پانی کے جہاز روانہ ہوتے تھے. تو لاہور پر جب حاجی لوگ روانہ ہوتے تھے اسٹیشن سے, تو ایک بیچارہ گائے کا چرانے والا, ایک جوڑی کپڑا اس کے بدن پر, کچھ نہیں اس کے پاس, نہ پاسپورٹ, نہ پیسہ, نہ ٹکٹ, کچھ بھی نہیں. اور بس وہ ایک ہی بات کرے, وہ حاجی لوگ جب روانہ ہو تو بیچارہ آوے اور جو ہے انجن سے لے کر آخر تک, اور ڈبے تک, اور ٹی کے ڈبے کے سے لے کر انجن تک وہ چلتا جائے, اور ایک جملہ کہے, بھائی میں نے بھی حج میں جانا ہے, بھائی میں نے بھی حج کرنا ہے, بھائی مجھے بھی حج میں جانا ہے, بھائی مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے, مجھے بھی حج کرنا ہے. تو لوگ پوچھتے تھے, بھائی تجھے حج کرنا ہے تو پاسپورٹ ہے؟ وہ کہتا تھا کہ پاسپورٹ نہیں ہے. پیسے؟ پیسے بھی نہیں ہے, یہ ایک جوڑی کپڑا ہے, دو گائیں ہیں میرے پاس. میں نے بھی حج, لوگ پوچھے, وہ ایک جملہ کہے, بے یار مجھے تو میرا اللہ سے معاملہ ہے, میں نے بھی حج کرنا ہے, میں نے بھی حج کرنا ہے, مایوس نام کی کوئی منزل نہیں ہے, مجھے بھی حج کرنا ہے. تو لوگ کہتے تھے کہ پاگل ہے, کچھ ہے نہیں. لیکن جب روزانہ آوے جاوے تو ٹی ٹی ماسٹر تھا جو ٹرین لے کر کراچی آتا تھا, اس نے اس کو بٹھایا, یہ کہا تو پاگل ہے تو. اس نے کہا دیکھو ماسٹر صاحب, بات کرنی ہو ڈھنگ کی کرنا, میں پاگل پاگل نہیں ہوں, مجھے تو میرے اللہ سے معاملہ ہے, مجھے میرے اللہ کے ساتھ اس نے سن ہے, میرا اللہ مجھے پہنچائے گا. کہ تیرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, بغیر پاسپورٹ یوں کو چھوڑو, اللہ کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اللہ سے لو لگائے ہوا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اللہ سے, وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو. تو ماسٹر نے کہا میں تیری اتنی مدد کر سکتا ہوں بھائی کہ کل میں ٹرین لے کر جا رہا ہوں, تجھے کراچی اسٹیشن پر اتار سکتا ہوں. میں کہا بہت اچھا, تو وہ کل آ جانا کپڑے لے کر. تو کہا میرے پاس ایک جوڑی کپڑا ہے, وہ لے کر, وہ اپنے جو وہ پہنا ہوا تھا ایک جوڑی کپڑا اور تھا, وہ لے کر بیٹھ گیا. اب وہ سیٹ تھی ایک چھوٹی سی, کبھی ماسٹر بیٹھے کبھی یہ بیٹھے, تھوڑا کھانا لے کر آیا تھا تو اپنا کھانا کھا کر کراچی پہنچا دیا, کراچی اسٹیشن پہ اتار دیا, لے بھی کراچی تک تو تجھے پہنچا دیا, آگے اللہ مالک. اب وہاں اسے چکر لگانا شروع کیا, مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے, مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. کسی نے پوچھا بھی تجھے کہاں جانا, اگر حج میں جانا ہے. یوں کہا چل مدینۃ الحجۃ چھوڑ دیتے ہیں تجھے. تو کار میں لے کر مدینۃ الحجۃ چھوڑ دیا. اب وہاں جا کے دیکھا تو وہاں کی دنیا الگ, کوئی حرام دھو رہا ہے, کوئی ٹیکے لگا رہا ہے, کوئی جو ہے لائن میں کھڑا ہے ٹکٹ کے, کوئی جو ہے ٹکٹ خرید رہا ہے, سامنے پانی کا جہاز بھی کھڑا ہوا ہے, اسی جہاز میں جو ہے سفر کرنا ہے. اس زمانے میں اتنی چیکنگ ویکنگ ہوتی نہیں تھی. یہ جو ہے بےچارا کھڑا رہا, دیکھتا رہا, اور یہ کچھ جملہ کہے کہہ رہے یہاں کی دنیا تو الگ ہے. کہ اچھا کہ مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے, اب میں کیسے چڑھوں جہاز کے اوپر. تو جو قلی ہوتے تھے نا مسلمان قلی, جب وہاں سارے قلی مسلمان, تو قلی جو مسلمان ہوتے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا عبداللہ, اس سے دوستی کر لی اس نے. یہ میں کئی پر سنا رہا ہوں کہ آدمی کبھی بھی نا امید نہ ہو کہ اب میرا اللہ مجھے کیسے معاف کرے. ارے تو فکر مت کر, تو آ تو صحیح. اللہ خود کہتا ہے رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. ان اتیتنی لیلن قبلتک, ان اتیتنی نہارن قبلتک, تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلوک علی فراشک فی اللیل. رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن بھر تو گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے، رات کو فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں. اب وہ عبداللہ سے دوستی کر لی. عبداللہ سے یوں کہا کہ دیکھ، ان کی وردی ہوتی تھی قلیوں کی، وہ وردی پہن کر جاوے تو پولیس والے وغیرہ اس کسٹم والے کو دیکھے نہیں، بھائی حکومت کا آدمی ہے، وردی خالی ہو. تو کہا دیکھ تو تھکتا ہے پر سارا جہاز پر سامان اٹھوتا ہے، تو تیری وردی مجھے دے دے بھائی، میں سامان اٹھاتا ہوں، تو درخت کے نیچے آرام کر. تو عبداللہ نے کہا کہ اچھا ہے بھائی، تنخواہ تو مجھے ملنے والی ہے، تھکے گئے، لیکن دیکھ جب آخری سامان رکھوں گا نا تو وردی کسی کے ساتھ بھیج دوں گا، میں جہاز میں بیٹھ جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ صاحب جو ہے وہ اپنا وردی پہن کر سامان، کسی کو پتا نہیں یہ عبداللہ ہے کہ کون ہے، کوئی لکھا ہوا تو ہے نہیں. وہ جو ہے سامان لے جا رہا ہے، لا رہا ہے، لے جا رہا ہے، لا رہا ہے، آخر جو سامان تھا وہ رکھ کر اس نے وردی بھیج دی عبداللہ کو دینا، اور سب بیٹھ گیا. اب ظاہر بات ہے کہ سیٹ بیٹ تو کوئی ہے نہیں اس کی، کوئی ٹکٹ وکٹ نہیں، کوئی سیٹ نہیں، بیٹھ گیا. اب بیٹھنے کے بعد جو ہے پانچ جہاز پانی کا جہاز روانہ ہو تو سیٹ اس کی نہیں. اب جو ہے یہ جاوے بیت الخلاء میں تھوڑا سا رہ رہے، وہاں باتھ روم تھے، وہاں تھوڑا سا اپنا ٹائم پاس کرے، وہاں باہر ہال تھا، وہاں تھوڑا ٹائم پاس کرے، لیکن کھانا کیسے کھائے؟ تو سیدھا سیدھا مطبخ میں جاوے، اور مطبخ اس کا نام تھا اسلم، یہ مطبخ میں جاوے اور اسلم، اور جا کر یوں کہے کہ مجھے کھانا دو. تو مطبخ والے کہے بھی تیری سیٹ پر بیٹھ، کھانا وہاں آئے گا. میں کہا نا، میری سیٹ پر تو دائیں بائیں عورتیں بہت ہیں، میں تو متقی آدمی ہوں، مجھے تو کھانا یہی دو. تو وہ بےچارا مطبخ والا سمجھا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو اس کو وہاں روزانہ کھانا ناشتہ ٹائم پر جائے، سات دن کا سفر، سات دس دن کا، کھانا بھی مل جاوے، ناشتہ بھی مل جاوے. اچھا اب چلتے چلتے کسی کو کچھ پتا نہیں کہ یہ آدمی کی سیٹ کہاں ہے، کبھی بیچ میں سو جاوے پیسج میں، جیسا اس کو جیسے سیٹنگ مل جائے اپنی نیند پوری کر لے اور کھانا جو ہے یہاں کھا لے. اب جو ہے اس نے ایک آدمی سے دوستی کی، اس کا نام تھا سالم، اور سالم یہ میں نے میری کتاب میں قصہ تفصیل سے لکھا ہے، اور لکھا یہ کہ مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. اس نے یوں کہا بھائی دیکھ، میں بغیر ٹکٹ کے آیا ہوں یہاں، اب جب جدہ کی جب لائٹیں دکھائی دے نا، خالی مجھے بتا دینا تیرا کام اتنا ہے، تاکہ اس لیے کہ میں یہاں تک تو آ گیا، لیکن یہاں سے جب نکلوں گا تو یہاں کسٹمر والے پوچھیں گے ٹکٹ کہاں ہے بھائی، پاسپورٹ کہاں ہے تیرا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس تو خالی اتنی میری مدد کرنا کہ میرے پاس سامان وامان بھی کچھ نہیں ہے، خالی جدہ کی لائٹیں دکھائی دے تو مجھے بتا دینا. اب وہ جدہ کی لائٹیں آئیں، پہلے یمن کے یمن عدن سے کے قریب سے گزرتا تھا یہ جہاز، تو وہاں کی لائٹیں، تو لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ چلو اب جدہ قریب ہے، کہ اس کے بعد سب ایک دو دن لگتے ہیں، زیادہ نہیں لگتے. تو وہ جو ہے وہ اب جدہ کی لائٹیں دکھائی دیتی، لیکن جب جدہ کی لائٹیں دکھائی دیتی تھی تو یہ حاجی پانی کے جہاز میں زور زور سے لبیک پڑتے تھے، وہ مکہ آ گیا، مکہ آ گیا، مکہ آ گیا، مکہ پہنچ گئے، مکہ پہنچ گئے. تو سالم نے کہا اسلم سے کہ بھائی دیکھ اب تو جدہ کی لائٹیں کا، ہاں لوگ اب لوگوں نے سامان اپنے باندھنے شروع کیے، سب اترنے کا وقت ہے، دو تین گھنٹے میں اتر سامان پیک کر رہے، یہ کر رہے. اب یہ دونوں کو دونوں، یہ سالم اور اسلم، یہ دونوں کو دونوں کھڑے کھڑے باتیں کر رہے وہاں، اور دیکھا کہ اب یہاں ہال میں کوئی نہیں ہے. تو یہ اسلم نے سالم سے کہا کہ سالم سلام علیکم، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر سمندر میں چھلنگ لگا دی. اب یہ سالم گھبرایا، یا اللہ یہ میرا دوست، اس نے سمندر میں چھلنگ لگا دی، یہ تو مر جائے گا. اب میں جا کر کہوں ملا سے یا نہ کہوں؟ یوں کہا اگر جا کر ملا سے کہوں کہ ایسا، تو ملا مجھے ہی کہے گا تو نے دھکا دیا ہے اس کو. اس لیے وہ خاموش رہا، سالم جو ہے خاموش رہا، اب یہ کچھ بولنا ہی نہیں. جہاز سمندر کنارے لگ گئے، جہاز لوگ اترے، اپنا اپنا سامان لے کر جو ہے سب جا رہے ہیں، سب جو ہے یہ سالم بیت اللہ پہنچ گیا، اور یہ اسلم وہ ڈوبتا کرتا ڈوبتا کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ جو ہے تیرتا 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 وہ سمندر کے کنارے کسی جگہ پہنچا، ایک چھوٹی سی چٹان تھی پہاڑی کی، وہاں جا کر بیٹھ گیا اسلم. قے ہوئی، تھوڑا سا بیٹھا، تھوڑا سنبھلا، اب پیچھے دیکھا تو پیچھے ایک عرب کا بنگلہ اور ایک گائے کھڑی ہے، اور پانچ چھ عرب ہیں لال لال گترے والے، وہ گائے کا دودھ نکال رہے ہیں، لیکن گائے کا دودھ نکالنا آتا نہیں ہے، تو گائے لاتیں مار رہی ہیں.
بڑی مشکل سے جو ہے وہ تھوڑا سا نکالے بچے کو پلائے. معاملہ یہ تھا کہ وہ عرب جو تھا وہ امیر مکہ کا داماد تھا اور ایک ہی لڑکا تھا اس کا, اور لڑکے کو بیماری یہ تھی. ڈاکٹر نے کہا کہ گائے کا دودھ پلاؤ گے تو بچے گا, گائے کا دودھ نہیں پلاؤ گے ماں کا دودھ پیے گا تو مر جائے گا, کوئی اور چیز پلاؤ تو مر جائے گا, ایک ہی لڑکا ہے اس کے لیے جو ہے بس گائے. تو انہوں نے کہا اب عربوں نے کبھی گائے دیکھی نہیں, عربوں کو کبھی گائے کا دودھ نکالتے آوے نہیں, اب اس نے دیکھ لیا, یہ تو ماہر تھا گائے کا دودھ نکالنے کا. تو وہ گائے جو ہے وہ لات مار رہی ہے, جو اس کی بیوی بھی کھڑی ہے عرب کی, اس کی بیٹیاں بھی کھڑی ہیں, اور یہ بچہ بھی یہاں نیچے لیٹا ہوا ہے. تھوڑا سا دودھ نکالے اور پھر جو پلاوے, پھر جو ہے وہ دودھ نکالنے جاوے تو گائے جو ہے لات مارے. اب ایک عرب یوں ایک عرب یوں پریشان. اس نے کہا شیخ 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 ایسے باہر سے. تو عربوں نے کہا ارے یہ آدمی حق ہے کیسے آیا, ہمارے بنگلے کی تھوڑی بھی آدمی کیسے آیا یہ آدمی. تو اس کو کہا بھی تو جاسوس ہے, کوئی جاسوس نہیں, میں آپ کی مدد کروں گا, یہ گائے کا دودھ نکالنے میں جانتا ہوں. اچھا آ جا بھائی آ جا. اب اس نے کہا سب کو کہا تم لوگ بیٹھ جاؤ ایک طرف, اس کی بیوی سے کہا تم جو کمرے میں چلا جاؤ, کمرے میں جا کر دیکھو مجھے خالی پانی دو. پانی لایا تو پانی جو ہے گائے کے اوپر ڈالا, تھوڑا سا ہاتھ پھیرا گائے کے اوپر, گائے سمجھ گئی کہ سمجھدار آدمی ہے کوئی, گائے بھی سمجھ گئی سمجھدار آدمی ہے کوئی, یعنی ماہر اس لائن کا. اب اس نے جو ہے آہستہ آہستہ کر کے گائے کا دودھ نکالنا شروع کیا. صاحب 2-4 کلو, اب کبھی عربوں نے 2-4 کلو دودھ تو دیکھا ہی نہیں تھا. اب وہ 2-4 کلو جو دودھ نکالا تو بچے کو پلایا تو بچہ روزانہ. اب اس سے کہا میں تو کہیں جانا, میں تو یہ رہنا. اس کو کہ تیرا پاسپورٹ تو کہاں سے آیا, یہ کہا یہ مت پوچھو کہاں سے آیا, مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. اب جو ہے وہ امیر مکہ نے بیٹی کو فون کیا کہ کیا حال ہے بیٹا. ارے کہا ربا اللہ کی مدد آ گئی, کوئی ایک آدمی ملا ہے پاکستانی, پتہ نہیں ہم تو جانتے نہیں کیسے آیا ہے وہ, نہ اس کے پاس کوئی اقامہ ہے نہ پاسپورٹ ہے کچھ بھی نہیں, اور وہ دودھ نکالنے کا ماہر ہے تو, اور بہت بچے کی نشو نما اچھی ہو رہی ہے, طبیعت بھی اچھی ہے. تو امیر مکہ نے کہا ارے اس کو میرے پاس بھیجو, یہاں تیرا تو خالی ایک بیٹا بیمار ہے, مکہ میں ایسے 50 لڑکے بیمار ہیں اور یہاں گائیں بہت ہیں, دودھ نکالنے والا کوئی نہیں ہے, میں روزانہ دودھ نکال کر تیرے لیے بھیج دوں گا جدہ, تو اس کو یہاں بھیج. اب اٹھا کر جو ہے یہ لوگ وہاں لے گئے مکہ. اب وہاں لے گئے تو وہاں جا کر 50 گائیں اس کو دے دی, بس تیرا کام یہ ہے کہ تو دودھ نکال, بس دودھ نکال کر ہمیں دے. پھر جب وہ بچوں کی طبیعت اچھی ہونے لگی تو وہ اخباروں میں آیا کہ صاحب کوئی ایک آدمی ہے گائے کا دودھ نکالتا ہے, اور وہ جو ہے بچے اچھا وہ بچے جو 50 تھے وہ بھی امیروں کے بچے تھے, سب غریبوں کے نہیں تھے, کہ ان کے بچے نشو نما ہونے لگے, بچے جو ہے نشو نما ہونے لگے, بڑے ہونے لگے. تو اس نے پوچھا یہ امیر مکہ نے کہ بھائی تیرا پاسپورٹ کہاں ہے, ہم تیرا اقامہ بنا دیتے ہیں. اس نے کہا کہ دیکھو مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے, میں نے تو بیت اللہ دکھنا ہے, پہلے مجھے بیت اللہ دکھاؤ. کہا چلو بیت اللہ دکھاتے. اب بیت اللہ دکھا, کہا میں نے حج کرنا ہے. کہا چلو حج کراتے. اب جو حکومت کے مہمان بن کے اس نے حج کیا, حج کراتے. پھر اس نے کہا بس ابھی تو آیا کیسے ہوئی تو بتا. اس نے کہا یہ مت پوچھو میں کیسے آیا, بس تو امیر مکہ نے کہا کہ کام کر تیرے بھی بچے کہاں ہیں. میرے بیوی بچے لاہور میں, ان کا ایڈریس دیا, ان کو ایڈریس دیا, ان کا اتہ پتہ لیا, ان کا فون نمبر لیا, مستقل ایک ہوائی جہاز بھیجا, وہ جو ہے پورے سارے بیوی بچے کو لے کر آیا, سب کو حکومت نے پاسپورٹ دے دیا, اور وہیں پر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے. مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں, یاد رکھنا کہ مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں کہ آدمی مایوس ہو جائے. گناہ آپ نے کیے, گناہ ہم نے کیے, لیکن وہ کریم ہے, ہمارے گناہوں کے مقابلے میں اس کی مغفرت کا جو سمندر ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر ایک جملہ کہنے لگے, وا ذنوبا, ہائے میرے گناہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کیا گناہ کیے تم نے؟ یوں کہا حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ ہیں میری جھولی میں, شرک نہیں ہے باقی سارے گناہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور ایک کہا ایک جملہ کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. یہ جملہ 3 مرتبہ پڑھوایا, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی,
اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي.
تین مرتبہ پڑھوایا اور تین مرتبہ پڑھوا کر حضور نے فرمایا قم قد غفر اللہ لك, جا کھڑا ہو جا, اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی.
اس کے لیے مختصر وقت میں یہی بات عرض کروں گا کہ اپنا دین کو سنوارو, تقوی اللہ سے حاصل کرو, اللہ سے تقوی مانگو, اللہ سے ہدایت مانگو, اور دین میں ہی اللہ نے کامیاں بھی رکھی ہے, وقت ضائع مت کرو. آج اللہ نے آپ کو مال دیا اور یہاں تو ماشاء اللہ اور سہولتیں کہ حکومت بھی پیسہ دے وے, بچوں کو بھی پیسہ ملے, یہاں چیزیں بھی سستی, تو یہاں تو آپ کے لیے عبادت کے رستے بہت آسان ہیں. اور اس سرزمین پر اللہ نے آپ کو مال کے لیے نہیں بھیجا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس سرزمین پر اللہ نے آپ لوگوں کو جو بھیجا ہے وہ دین کے لیے بھیجا ہے. کہ ہندوستان سے اتنا دور اللہ نے اٹھا کر آپ کو یہاں بھیج دیا, ویسٹ انڈیز میں ہمارے گجراتی لوگ ہیں, ساؤتھ افریقہ میں ہیں, پاناما میں ہیں, باربڈوز میں ہیں, ادھر ہیں, ادھر ہیں, امریکہ میں ہیں, یہاں کینیڈا میں ہیں, وینکوور میں, یہ بڑے بڑے دور علاقے. اللہ نے یہاں اللہ کا ایک نظام چلا اور اس نظام کے تحت اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا اور دین کے لیے بھیجا. اس لیے دو کام کرو, دین پر بھی چلو اور دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش بھی کرو. اور اس کی کوشش میں آسان طریقہ ہے دعوت والا کام, یہ آسان ہے, یہ آسان طریقہ ہے. کبھی تین دن آدمی لگاوے, کبھی چھ دن لگاوے, کبھی دس دن لگاوے, ماحول بناؤ دین کا, اتنا ماحول بناؤ, اتنا ماحول بناؤ کہ گناہ کرنا مشکل ہو جائے. جیسے مسجد ہے اس کے قریب میں اتنا اچھا ماحول بناؤ, اتنا اچھا کہ لوگ جو ہے مجبور ہو جائے دیکھنے کے اوپر کہ اچھا کینیڈا میں مسلمان اتنے اچھے. پھر دنیا کے اندر بات عام ہوگی. کیا بات عام ہوگی؟ کہ تمہیں بہترین قسم کا اگر تھرمس چاہیے تو اٹلی چلے جاؤ, اور بہترین قسم کی گھڑی چاہیے تو سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ, بہترین قسم کے کمپیوٹرز کے پارٹ چاہیے تو امریکہ چلے جاؤ, بہترین قسم کے جو ہے اگر آپ کو کاریں چاہیے تو آپ جرمن چلے جاؤ, اور بہترین قسم کا مسلمان دیکھنا ہو تو کینیڈا چلے جاؤ. کیا آپ کو بہترین قسم کا مسلمان دکھے گا وہاں؟ کرو گے بھائی انشاءاللہ. اب بتاؤ تب دعوت کے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ پہلے تو یہ نیت کرو کہ مرتے دم تک ہم تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنائیں گے. کہو انشاءاللہ. روزانہ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں عصر کی نماز کے بعد یہاں دارالسلام میں, اگر وقت ہو تو وہاں عصر پڑھ لیا کرو, مغرب تک وہاں بیان ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ دین کی بات جو ہے کان میں پڑتی رہے گی انشاءاللہ, تو فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ دعوت کے کام میں یہ تو ہمارا پرانا مرکز ہے, کئی مرتبہ ہم یہاں آئے ہیں, بیانات بھی کیے ہیں, بس جتنا بھی ہو سکے اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے شروع کر دو, بچوں کی صحیح تربیت کرو, بچوں کا کیا حق ہے وہ دیکھو. میں نے کتاب لکھی ہے مدنی, کئی کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ, لیکن یہ کتاب مدنی معاشرہ, یہ عام مسلمانوں کے لیے کہ عام مسلمان کیسے زندگی گزارے. اب آپ پڑھنے تو جاؤ گے نہیں, دیوبند میں داخل تو ہوں گے نہیں, اب ہاسوڑ تو جانے گے نہیں, اب کیا فلاح ادارے میں داخلہ تو لو گے نہیں, اب تو آپ کی عمر بڑی ہو گئی, تو آپ کو دین سیکھنا ہے, کیسے سیکھو گے؟ وہ میری کتاب مدنی معاشرہ پڑھ لو تو آپ کو پورا دین سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا دین کیا ہے. اتنا آسان کر کے لکھا, باپ کا کیا حق ہے, بیوی کا کیا حق ہے, بچے کا کیا حق ہے, پارٹنر کا کیا حق ہے, پڑوسی کا کیا حق ہے, ایک بڑے عالم کا کیا حق ہے, کیا ان پڑھ کا کیا حق ہے, قرآن کا کیا حق ہے, سارا لکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بتاؤ تبلیغ کی دعوت کے لیے کون کون تیار ہے, کون کون جائے گا؟ خالی ہاتھ اوپر کر لو, بس تین تین دن کون کون دے گا؟ واہ 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 واہ, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ, لك الشكر كله ولك الخلق كله, لك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله, وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول, لك الحمد كالذي تقول, لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل.
اللهم انا نسالك الفوز في يوم القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقه الانبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم لو ان كنت كتبتنا في السعداء فاثبتنا فيها وان كنت كتبتنا في الاشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خاسرين اللهم لا تردنا حازنين بل ردنا الى ديننا ردا جميلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا نہ تیرے ہواؤں نے دیکھا اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں عزت دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں اپنا قرب دیتا رہا جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے ہم سب کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے اور ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما دونوں جہاں کی عزت کا معاملہ فرما ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے مصطفی الاخیار میں ہمیں شامل فرما دے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ جس کا بھی ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما ہمارے سفر کو قبول فرما یہاں آنے کو بھی قبول فرما یہاں رہنے کو بھی قبول فرما اور یہاں سے واپسی کو بھی قبول فرما سفر میں تو ہمارا ساتھی ہو جا پیچھے رہنے والوں میں تو ہمارا خلیفہ ہو جا تجھ سے اچھا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا اور تجھ سے اچھا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا بہترین عوان اور انصار ہمیں عطا فرما بہترین عوان اور انصار تو ہمیں عطا فرما اللہم انا نعوذ بک من عمل السوء اللہم انا نعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.